बुध 4 जुलाई, सैरबीन के साथ उमर अफरीदी का सलाम। पोलैंड की चीफ जस्टिस का जजों की रिटायरमेंट उम्र कम करने के कानून को मानने से इनकार। क्या इंतजामिया और अदलिया में बढ़ती चपकलिश का सबब जमहूरी निजाम में कोई सुकम है?
जब मुकन्निना और इंतजामिया अपने आप को कानून से बालातर समझेंगी तो फिर अदालत को कहना पड़ेगा आप कानून के पाबंद हैं और कानून के मुहाफिज हमें।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इवान फील्ड रेफरेंस का फैसला चंद रोज के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त देते हुए कहा है कि वो अपने केस का फैसला अदालत में खड़े होकर सुनना चाहते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो भागने वालों में से नहीं है,
कि अपने आवाम के दरमियान रहते हुए उन्हें गवाह बनाते हुए कमरा अदालत में खड़ा होकर ये फैसला सुनूं। मुझे मालूम है कि मैंने जिस मिशन का झंडा उठाया है वो कोई आसान मिशन नहीं, लेकिन मैं आवाम के हक के हुक्मरानी और उनको उनके वोट की इज्जत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई फौजी डिक्टेटर नहीं कि डर कर भाग जाऊँ।
इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू आप हमारे हालात हाजरा के प्रोग्राम सैरबीन में कुछ देर में सुन सकते हैं। पोलैंड की हुकूमत ने एक नया कानून मंजूर किया है जिसके रूह से अब जजों की रिटायरमेंट की उम्र को 70 बरस से कम करके 65 बरस कर दिया गया है। पोलैंड की सुप्रीम कोर्ट की सरबराह मोगोयाते गुजरोफ ने नए कानून को ना मानते हुए अपना काम जारी रखा है। तफसीलात के साथ हसन बिलाल।
पोलैंड की सुप्रीम कोर्ट की सरबराह मालगोता गर्जदोफ का कहना है कि वो आईन और कानून का दिफा करने के लिए अपने ओहदे पर काम कर रही थीं। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि उसने उन इल्जामात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है जो उसके ख्याल में पोलैंड में अदालती आज़ादी के लिए खतरा बन रहे हैं। पोलैंड के आवाम भी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दारुल हुकूमत वॉरसॉ में मुजाहिरीन जमा हो गए हैं जो हुकूमत पर अदलिया का सफाया करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि मशरकी सूबे कुनर में एक अमरीकी ड्रोन हमले में एक पाकिस्तानी तालिबान कमांडर उमर रहमान हलाक हुआ है। तफसीलात के साथ हारून रशीद।
अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हलाक होने वाले कमांडर उमर रहमान का ताल्लुक स्वात से है। ख्याल रहे कि चंद हफ्ते कबल कुनर में ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मुल्ला फजलुल्ला एक ड्रोन हमले में हलाक हुए थे। तालिबान का तहम अभी इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया है। दूसरी जानब शुमाली सूबे फरियाब में मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में एक शख्स हलाक और मुतादद जख्मी हुए हैं। मुजाहरीन जलावतन रहनुमा और साबिक नायब सदर जनरल अब्दुलरशीद दोस्तम के साथी और ताकतवर पुलिस कमांडर निजामुद्दीन कैसरी की गिरफ्तारी पर मुश्तहिल थे।
थाईलैंड के गारों में फंसे 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच की एक ताज़ा वीडियो जारी की गई है जिसमें वो बेहतर हालत में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गार से निकालने का कोई लायमल तय नहीं किया गया। तफसीलात के साथ उबैद मलिक।
थाई न्यूज़ की जानिब से जारी की गई वीडियो में बच्चे अपना तारुफ करवा रहे हैं। उन्होंने सर्दी से बचने के हंगामी कंबल लपेट रखे हैं। इनमें से एक बच्चे ने खाने से मुतालिक पूछा। रेस्क्यू हुकाम में से बाज ने तजवीज़ दी है कि बच्चों को गार से मुंतकिल करने से पहले उन्हें गोताखोरी की तरबियत दी जाए, लेकिन कुछ माहरीन के ख्याल में ये खतरे से खाली नहीं होगा। ख्याल रहे कि बच्चों का ये ग्रुप सैलाब के बायस एक गार में फंस गया था और 9 दिन तक लापता रहने के बाद पीर को उनका सुराग लगाया गया।
पाकिस्तान में अंदरून सिंध के शहर उमरकोट से शेड्यूल कास्ट की कौमी असम्बली की उम्मीदवार नीलम वालजी, पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी से मुकाबला कर रही हैं। नीलम वालजी को इंतखाबात में इन बड़े नामों के खिलाफ हिस्सा लेने की हिम्मत कहाँ से मिली, उन्हीं से सुनिए।
क्योंकि ये जो हिम्मत दी है ना वो मेरी बिरादरी ने मुझे दी है, क्योंकि जो मेरी बिरादरी है बील है कोली है मेघवाड़ है, जिनकी ना तो कोई वडेरा सुनता है, ना तो कोई उसको उनकी कोई जागीरदार सुनता है, ना उनकी कोई उनके साथ ज्यादतियां होती है, उनकी बेटियों के साथ ज्यादतियां होती हैं। कोई वडेरा अच्छी बेटी देखता है तो कहता है तुम्हारी बेटी शाम को घर पहुंचा जाना, अगर नहीं पहुंचाता है तो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पर उसको मजबूर किया जाता है। तो मैंने वो हालात सब देखे हैं, इस वजह से मुझे ये सोचा कि हम पढ़ लिख कर घर में बैठे उससे बेहतर है कि हम आवाज उठाएं।
पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने फौज के खुफिया इदारे ISI के हेडक्वार्टर के सामने से गुजरने वाली सड़क खोलने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में कहा है कि सड़क की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। समाअत के दौरान अदालत में वो दस्तावेजात भी पेश की गई جس کے مطابق اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے نے سڑک کا وہ حصہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی تحویل میں دے دیا ہے جس کو گزشتہ 13 سال سے بند رکھا گیا ہے۔ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرنے والی شاہراہ کو عدالتی حکم کے باوجود نہ کھولنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی کو طلب کیا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ فی الفور پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے کو جانے والی سڑک کھولنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ یہ اور دوسرے موضوعات پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین کا آغاز پولینڈ میں عدلیہ اور حکومت کے مابین جنم لینے والے تنازع سے۔ پولینڈ کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس مالگوزیٹا گیرسڈورف نے حکومت کی جانب سے ججوں کی ریٹائرمنٹ عمر 70 سے 65 برس کرنے کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس گیرسڈورف کا کہنا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا دفاع کرنے کے لیے اپنے عہدے پر کام کر رہی تھیں۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں مظاہرین عدلیہ کی حمایت میں نکل آئے ہیں اور حکومت پر عدلیہ کا صفایا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پولینڈ کی حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کی روح سے اب ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 70 برس سے کم کر کے 65 برس کر دیا گیا ہے، اور اس قانون کی وجہ سے سپریم کورٹ کی سربراہ موگوزیات گرزرف سمیت 40% اعلیٰ ججوں کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نے ان اقدامات کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جو کہ اس کے خیال میں پولینڈ میں عدالتی آزادی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ پولینڈ کے عوام بھی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم میٹیوش موراویٹسکی نے یورپی پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ یورپین یونین کے ممبر ممالک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عدالتوں کو اپنی اقدار کے مطابق ڈھال سکیں۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر انسانی حقوق کی یورپی عدالت نے بھی ایسا ہی ایک قانون متعارف کروایا ہے اور ججوں کو جلد ریٹائر کر دیا ہے؟ ہم نے بھی وہی قانون متعارف کروایا ہے، اور جب انہوں نے متعارف کرایا تو منظور کر لیا گیا، تو ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف نہیں جو یورپی یونین میں بھی موجود کئی ممالک کر چکے ہیں۔
ججوں اور وکلاء کی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی ڈیگو گارشیا سایان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ پولینڈ کی حکومت کو اس قانون میں ترمیم کا حق نہیں۔
جب 2016 میں انتخابات ہوئے تھے تو کسی نے ان انتخابات میں عدلیہ کی آزادی کو کم کرنے کے ووٹ نہیں دیے تھے، کسی نے اعلیٰ عدلیہ کے تقریباً 30 ججوں کی برطرفی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو بعد میں حکومت نے کیا، اور اس کے پس منظر میں دیگر عوامل بھی کارفرما ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلے کو معاشرے کے چند عناصر کی عارضی حمایت ہے۔
ادھر عدالت کے باہر مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پولینڈ کی سپریم کورٹ کی سربراہ موگوزات گرزرف نے اپنی حمایت کرنے پر مظاہرین کا شکریہ ادا کیا اور اپنا کام جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
میں عام عدالتوں اور سپریم کورٹ کا دفاع کرنے پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ نے آئین کی بنیادوں کا دفاع کیا ہے جو کہ اختیارات کی علیحدگی پر منحصر ہے۔ میرے خیال میں آپ کے اجلاس اور مظاہرے سے عام لوگ سمجھ پائیں گے کہ اختیارات کی علیحدگی کے کیا معنی ہیں اور وہ کیوں ضروری ہے۔
پولینڈ کے سپریم کورٹ کی سربراہ پروفیسر گرزرف ان 11 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے حکومت کے متعارف کردہ قانون کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ حکومتی جماعت لا اینڈ جسٹس پارٹی پر کھل کر تنقید کرتی رہی ہیں۔ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ وہ پولینڈ کے آئین کے تحت 2020 تک اپنے عہدے پر کام کرتی رہیں گی۔ انہوں نے حکومتی اقدامات کو ریٹائرمنٹ اصلاحات کی شکل میں سپریم کورٹ کے خلاف مہم قرار دیا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہے تھے. اور اسی موضوع پر میں نے یہاں لندن میں ماہر قانون اور کوئنس کونسل صبغت اللہ قادری سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا یورپ میں ججوں کی ریٹائرمنٹ عمر کم کرنے کی مثال کوئی موجود ہے پہلے سے؟
بات آپ یورپ کی کر رہے ہیں. آج کا پولینڈ, آج کا یورپ, گزشتہ 20-25 سال کا یورپ ہے. آپ کو معلوم ہے 80 تک یورپ ڈیوائڈیڈ تھا, پولینڈ, ہنگری, ایسٹرن یورپ, سوویت یونین کے زیر سایہ تھے, اور وہاں پر تو مسئلہ ہی دوسرا تھا, کیونکہ جوڈیشری جو ہے, انصاف جو ہے, رول آف لا ایک ڈیموکریسی کی اسینشل ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ یہ پولینڈ وغیرہ میں تو نیا تصور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, ویسٹرن یورپ میں بھی, جرمنی میں ہٹلر کے زمانے میں نہیں ہوا, برطانیہ میں بھی ایک عرصے کی اسٹرگل کے بعد بادشاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان آخر کار سمجھوتا ہوا اور حقیقی جمہوریت آئی, سب سے پہلے ججوں کو تحفظ دیا گیا, اور آج برطانیہ میں ججوں کو کوئی نہیں نکال سکتا. تو یہ سارا مقصد جہاں تک میرا خیال ہے, یورپ میں مجھے کوئی اور مثال نہیں ملتی حالیہ دور جب سے جمہوریت قائم ہوئی ہے 20ویں صدی سے. لیکن ظاہر ہے کہ یورپ میں مثال ملتی ہے, پولینڈ کی تاثیر مثال ہے, لیکن یورپین یونین کے خلاف سخت ایکشن رہے گی, اور میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو جمہوریت میں یہ ناممکن ہے جہاں کسی جمہوریت ہے, کیونکہ سیاستدان جو ہیں, جمہوریت کا مقصد آپ جانتے ہیں, جمہوریت کا مقصد میجورٹی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جمہوریت کا مقصد ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اس کے تحت مختلف پاورز مختلف اداروں کو دی گئی ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں وہی ہو رہا ہے اس وقت, کہ جو مشرف نے کیا تھا, آج پاکستان میں بھی نواز شریف صاحب شکایتیں کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا, عدالت کا فیصلہ آخری ہوتا ہے, غلط ہو یا صحیح فیصلہ ہو. تو یہ مسئلہ جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے, جمہوری ممالک میں نہیں ہے, یہ مسئلہ ڈکٹیٹرشپ کا, سیمی ڈکٹیٹرشپ کا, یا جہاں جمہوریت کمزور ہے.
قادری صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ نے کہا کہ جو جمہوریت کے تین بنیادی جو اس کی بنیادیں ہیں, اساس ہیں, مقننہ ہے, عدلیہ ہے, انتظامیہ ہے, اور اس معاملے میں جو یورپی یونین ہے اس کا موقف خاصا سخت ہے جمہوریت کے معاملے میں, اور اس کے بڑے کڑے اصول ہیں. تو موجودہ جو صورتحال اگر ہم پولینڈ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یورپی یونین کیا کر سکتی ہے, کیا کرے گی کہ پولینڈ اس طرح کے قوانین کا اطلاق نہ کرے؟
ابھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یورپ میں جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے, جو ہیومن کنونشن ہے, اس لیے بنا کہ یورپ بہت مشکلات سے گزرا ہے, یورپ کی عدلیہ مشکلات سے گزری ہے. ہٹلر کے زمانے میں لوگ گیس چیمبر میں بھیجا گیا, عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی تھی, عدلیہ جو ہے وہ ہٹلر کی نامزد عدلیہ ہوتی تھی. اس لیے یورپ جنگ عظیم کے بعد سے یورپ نے ایک رویہ راستہ اختیار کیا ہے جہاں جمہوریت کی گارنٹیز ہیں, اور یورپی یونین کے بعد تو وہ گارنٹیز اور مستحکم ہو گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ 2010 میں کونسل آف منسٹر نے ریکمنڈیشن دی تھی, جو ظاہر ہے ان ریکمنڈیشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور یورپین یونین سے پولینڈ کو نکالا جا سکتا ہے. پولینڈ میں ممبر نہیں رہ سکتا جب تک چند بیسک شرائط ہیں جو یورپین یونین کی ممبرشپ کے لیے ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کوئی بھی یورپین ممالک کل جو ہے وہ کہے گی الیکشن ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہوں گے, سلیکشن ہوگا, بیسک ڈیموکریسی ہوگی. چند نیسیسری ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا ہے, جب بننا یورپین یونین کی ممبرشپ سے نکالا جائے گا پولینڈ.
اچھا صبغت اللہ قادری صاحب, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے, جہاں جہاں جمہوریت کا نظام پھیل رہا ہے, وہاں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو دوسرا ستون ہے یعنی عدلیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں, جوڈیشل جو ہے, اس میں ایک طرح سے ایک ایکٹیویزم سامنے آیا ہے, اور اس ایکٹیویزم کی وجہ سے عدلیہ کی انتظامیہ اور مقننہ بعض اوقات یہ اعتراض کرتے ہیں, یا انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے علاقے میں, ان کے ایریا میں, ان کے اختیارات میں عدلیہ دخل اندازی کر رہی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟
سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو عرض کیا, میں اس بات سے 100% اگری نہیں کرتا ہوں کہ جو تین ستون ہیں تینوں کے برابر کے حکومت, تینوں کے نہیں ہیں. عدلیہ جو ہے وہ منصف ہے انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان. عدلیہ جو ہے وہ آخری سکون ہے جہاں انصاف ملتا ہے, جہاں پارلیمنٹ جو ہے اسے اس لیے الیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس کے ممبر ہوں جو چاہیں کریں, انہیں قانون کے تحت کام کرتے ہیں, عدلیہ بھی قانون کے تحت کام کرتی ہے, لیکن عدلیہ کا بنیادی مقصد ہر جمہوریت میں پہلا مقصد عدلیہ کا ہے انصاف فراہم کرنا, اور انصاف بنیاد ہے کسی جمہوریت کی. اب جو ہو رہا ہے برطانیہ میں نہیں ہوتا, برطانیہ میں کہ سو موٹو نوٹس نہیں لیا, بہت مجھے یاد نہیں کبھی بھی برطانیہ میں کورٹ نے اپنے انیشیٹو پہ کوئی مسئلہ اٹھایا ہو. برطانیہ میں کوئی بھی شکایت ہے آپ کو تو آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے, عدالت خود نوٹس نہیں لیتی. انڈیا نے بیسیکلی بات شروع کیا, پاکستان میں زیادہ ہو رہا ہے اور ممالک میں بھی ہے, لیکن یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. کیونکہ جب انصاف نہیں ہوگا, جب مقننہ اور انتظامیہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں گی, کہیں ہم جمہوریت ہیں, ہم پارلیمنٹ ہیں, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, کہ وہ جو تو پھر عدالت کو بیچ میں آنا پڑے گا کہ اور کہنا پڑے گا آپ کچھ آپ جو چاہیں نہیں کر سکتے, آپ قانون کے پابند ہیں اور قانون کے محافظ ہمیں, قانون کا فیصلہ ہم دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے عدلیہ کو ناانصافیاں دیکھنے پہ جب ناانصافیاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں تو ظاہر ہے عدلیہ کو نوٹس لینا پڑتا ہے, اور ظاہر شکایت تو ہوگی, کیونکہ عدلیہ اگر مداخلت کرے گی تو شکایت تو ہوگی. انڈیا میں بھی ایک موقع آیا تھا جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی, اس وقت ایک موقع آیا تھا وہاں, اس وقت سے عدلیہ نے اسٹرانگ اسٹینڈ لینا شروع کیا کیونکہ انڈین جمہوریت کو نقصان پہنچنے والا تھا.
یہ تھے ماہر قانون اور کوئنس کونسل صبغت اللہ قادری. اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پاکستان میں ماہر آئین و قانون سلمان اکرم راجا سے پوچھا کہ بظاہر جوں جوں جمہوری نظام کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, عدلیہ اور انتظامیہ کے مابین اختیارات کی رسہ کشی بڑھتی چلی جاتی ہے, یہ کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟
دیکھیں, یہ جو ایک قسم کا تناؤ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان آج نظر آ رہا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. جب امریکہ میں 1876-1877 کے بعد آئین قائم ہوا اور آئین کے تحت سپریم کورٹ وجود میں آیا, تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ریاست کے جو تین بڑے ادارے ہیں, مقننہ, انتظامیہ, عدلیہ, اس میں عدلیہ نسبتاً کم اہم ادارہ ہوگا, دا ویکسٹ آرگن اس کو کہا گیا. لیکن چند ہی دہائیوں میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عدلیہ ایک بہت بڑا اخلاقی قوت رکھتی ہے. جسٹس مارشل نے جو فیصلے دینا شروع کیے جس میں انہوں نے کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو قلعدم قرار دیا, اس سے ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی, یہاں تک کہ ایک امریکی صدر نے یہاں تک کہہ دیا کہ جسٹس مارشل ہیز ڈیلیورڈ دس ججمنٹ, لیٹ ہم امپلیمنٹ اٹ, یعنی کہ ان میں طاقت ہے تو جائیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں. تو یہ چیز چلتی رہی ہے جہاں عدلیہ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, یعنی کہ مقننہ کے بنائے ہوئے, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو قلعدم قرار دینے کا اختیار ہے, جو کہ اب بیشتر جمہوری ممالک میں یہ اختیار حاصل ہے عدلیہ کو, یا جہاں عدلیہ انتظامیہ کے فیصلوں کو قلعدم قرار دے دیتی ہے, تو وہاں یہ ایک فطری امر ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہوگا, اور بعض اوقات یہ مکالمہ جو ہے شدت اختیار کر جاتا ہے, تناؤ پیدا ہو جاتا ہے, اور پولینڈ میں جیسا کہ آج ہوا مکالمہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اسی طرح بہت سے ممالک میں یہ بات ہوئی ہے جہاں پہ جوڈیشل ریویو آف پارلیمنٹری انیکٹمنٹس ممکن ہیں, لہٰذا یہ ایک طرح سے میں کہوں گا ایک فطری عمل ہے.
راجہ صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ آزاد عدلیہ کامیاب جمہوری نظام کی ضامن ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا دنیا میں کہ مفاد عامہ کے نام پر سوو موٹو ایکشنز یا از خود کارروائی عدالتیں کرتی ہیں, اعلیٰ عدلیہ کرتی ہے, اور اس سے وہاں جو حکومتیں ہیں ان کے لیے ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا عدلیہ کے ریاست کے دوسرے ستونوں سے ٹکراؤ جو ہے وہ نظام جمہوریت میں کسی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے؟
دیکھیے, میں نے عرض کیا دونوں باتیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جمہوری حکومت یا مقننہ ہی غلط ہوتی ہے اور عدلیہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. تاریخی اعتبار سے جو امریکہ میں ہوا 30 کی دہائی میں, وہاں یقیناً عدلیہ غلطی پر تھی, وہ تاریخی عمل کے سامنے ایک غیر فطری بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بند قائم نہیں رہ سکا. کیونکہ یہ جو مکالمہ ہے عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان, اس مکالمے میں تینوں فریق جو ہیں ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ عدلیہ کے دلائل جو ہیں وہ درست ہوں. یہ بارہا ہوا کہ عدلیہ نے اپنے رویے کے حوالے سے بعد میں ایک طرح سے پشیمانی کا اظہار کیا. امریکہ میں محسوس یہ ہوا جس کو ہم یہ فلاکنر ایرا کہتے ہیں, سن 1906 سے لے کر 1937 کا دور, اس کے حوالے سے امریکن سپریم کورٹ نے بعد میں معذرت بھی کی کہ ہمارا رویہ درست نہیں تھا. لہٰذا یہ صرف ہرس کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پر ایک جو آپ کا دنیا کو دیکھنے کا جو تناظر ہے جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں, آپ کے رجحانات کیا ہیں, کیا آپ جمہوری ہیں, کیا آپ غریب دوست ہیں, کیا آپ آئینی حدود کو ماننے والے ہیں, اس کی تشریح آپ آئینی حدود کی کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ کانورسیشن ہے, یہ ایک مکالمہ ہے جو جاری رہتا ہے, اور اس میں حد سے تجاوز کبھی مقننہ اور انتظامیہ کر جاتے ہیں, کبھی عدلیہ کر جاتی ہے. تو موٹو بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آئین نے اس کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ سو موٹو کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے, کون سا وہ حیات کا نظریہ ہے, کون سا وہ جمہوریت کا نظریہ ہے جس کا اطلاق سو موٹو کے ذریعے کیا جاتا ہے. اصل بات وہ ہے, اور یہ ایک صحت مند جمہوری معاشرے میں ایک ایسا عمل ہے جو چلتا ہی رہے گا, اور اس کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں سود مند نہیں ہوگا.
راجہ صاحب, اگر ہم انڈیا یا پاکستان کی بات کریں جہاں عدلیہ نے ججوں کی تعیناتی کا جو نظام ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے, جس طرح پاکستان میں مثال ہے الجہاد کیس کی, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سے چیف جسٹس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان میں تو ایک چیف جسٹس کو ججوں نے نکال باہر کیا تھا, کیا ججوں کی بڑھتی ہوئی یہ طاقت جمہوریت کے لیے کسی طرح کا خطرہ ہے؟
دیکھیے, پھر میں نے عرض کیا کہ یہ مکالمہ ہے, بعض اوقات لگتا ہے کہ جمہوری عمل ہے یا جمہوری خواہشات جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. جو الجہاد ٹرسٹ کا مقدمہ تھا اس میں آپ نے درست فرمایا کہ مکمل اختیار ججز کی تعیناتی کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی ذات میں مرکوز ہو گیا. اس کے بعد 18ویں ترمیم جب آئی سن 2010 میں, کوشش کی گئی کہ اختیار جو ہے ایک پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو تفویض کیا جائے, لیکن عدلیہ کی جانب سے مزاحمت ہوئی, ایک مقدمہ چلا جس کے نتیجے میں 19ویں ترمیم کرنا پڑی, اور اس کے بعد عدلیہ کے فیصلے آئے جنہوں نے بڑی حد تک پارلیمانی کمیٹی کو غیر مؤثر کر دیا. جو پارلیمانی کمیٹی کا رول تھا ججز کی تعیناتی میں وہ نہ صرف مبہم بلکہ غیر اہم ہو گیا. تو یہ ایک مکالمہ اب بھی چل رہا ہے, اور اس حوالے سے یہ بحث کی جا سکتی ہے. اس میں یہ کہہ دینا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے یہ درست نہیں ہوگا, لیکن یقیناً تجاوز ہوتا ہے اور ہر اطراف سے تجاوز ہوتا ہے.
یہ تھے آئینی اور قانونی ماہر سلمان اکرم راجا. اور اب ایک مختلف موضوع. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف نے یہاں لندن میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں احتساب عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ ایون فیلڈ فلیٹس کے مقدمے کے فیصلے کا اعلان ملتوی کر دے. احتساب عدالت کے جج نے مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, اور 6 جولائی یعنی بروز جمعہ اسے سنانے کا اعلان کر رکھا ہے. ہمارے ساتھی ساجد اقبال پریس کانفرنس میں موجود تھے اور اس وقت میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں ہیں. تو ساجد, میاں نواز شریف نے کیا کہا؟
جی عمر, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بیسیکلی ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ انہوں نے جو درخواست جو ہے وہ کی ہے عدالت کے سامنے, اور جو خط لکھا ہے اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا چاہتے تھے میڈیا کے ذریعے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے وکیل کے ذریعے سے انہوں نے احتساب عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ جو ایون فیلڈ فلیٹس کا مقدمہ ہے اس کے فیصلے کا اعلان ملتوی کر دیں. یاد رہے کہ اس کے علاوہ 2 اور مقدمات جو ہیں وہ جو ہیں زیر سماعت ہیں. تو انہوں نے اس خاص اس مقدمے کے بارے میں جس کا فیصلہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ مکمل ہو کے تو فیصلہ محفوظ ہوا, اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے درخواست کے ساتھ اپنی اہلیہ کا میڈیکل ریکارڈ اور تازہ ترین رپورٹس جو ہیں وہ بھی منسلک کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چند دن کے لیے اگر فیصلے کا اعلان ملتوی ہو جاتا ہے تو انصاف کے کسی تقاضے پہ حرف نہیں آئے گا. اور اگر میں ان کے لفظ استعمال کروں تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کو گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں یہ فیصلہ سنوں. تو یہ بیسیکلی ان کا ایک جو ہے وہ مقصد تھا, اور ایک اس طرح لگتا ہے کہ وہ چند دن کے لیے انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی انڈیفینیٹ وہ التوا نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ جو سنگین صورتحال ہے صحت کی ان کی اہلیہ کلثوم نواز کی اس کے پیش نظر انہوں نے چند دنوں کے لیے اس کی استدعا کی.
اچھا مختصر یہ بتائیے کہ پاکستان واپسی کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی یا ان کی بیٹی بھی یہاں ہیں ان کی واپسی کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟
انہوں نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. جیسے میں نے کہا کہ ایک خواہش کا اظہار تو ہے کہ میں عوام کے درمیان جا کے تو جو ہے وہ سننا چاہتا ہوں, لیکن ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ نہیں بتائی.
ساجد آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان نے آج ہرارے میں سہ فریقی ٹی ٹوینٹی سیریز کے اپنے تیسرے میچ میں زمبابوے کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستانی اننگز میں فخر زمان نے 47 جبکہ حسین طلعت نے 44 رنز بنائے. اس سے پہلے زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر 162 رنز سکور کیے. سولومن مائر نے 6 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 94 رنز بنائے, جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں زمبابوے کے کسی بھی بیٹسمین کا سب سے بڑا انفرادی سکور ہے. ورلڈ کپ فٹ بال کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی ہے. کوارٹر فائنلز کا آغاز جمعے سے ہوگا. اس روز فرانس کا مقابلہ یوروگوئے سے اور برازیل کا بیلجیم سے ہے. گزشتہ رات سویڈن نے سوئٹزرلینڈ کو 1 گول سے ہرا دیا. انگلینڈ نے کولمبیا کو مقررہ وقت پر مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہنے کے بعد پینلٹیز پر شکست دی.
Finally, this jinx is broken. Colombia are out. England are through.
انگلینڈ نے 2006 کے بعد پہلی مرتبہ عالمی کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. انگلینڈ کے کپتان ہیری کین اس عالمی کپ میں 6 گول کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہیں. ہفتے کو ہونے والے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا, جبکہ کروشیا کی ٹیم روس کا سامنا کرے گی. جرمنی نے ورلڈ کپ کی شکست کے باوجود یوکیم لوف کو مینیجر کے عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. جرمنی کی ٹیم ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے سے ہی باہر ہو گئی تھی. ومبلڈن کے پہلے راؤنڈ میں 2 سابق چیمپئنز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2 بار کی فاتح پیٹرا کیویٹووا کو عالمی رینکنگ میں 50 نمبر کی کھلاڑی الیگزینڈرا ساسنوویچ نے شکست دی, جبکہ ماریا شیروپووا کو ایک کوالیفائر کھلاڑی وتالیا دیاچنکو نے ہرا دیا. انگلینڈ اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل جمعے کو کارڈیف میں کھیلا جائے گا. اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں بھارت نے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. کلدیپ یادیو نے 5 وکٹیں حاصل کی, جبکہ لوکیش راہل نے ناقابل شکست سینچری سکور کی.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور. پاکستان میں آبادی کی اکثریت جوانوں پر مشتمل ہے, مگر کیا اسے با اختیار بنانے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے؟ تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ چند روز کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے کیس کا فیصلہ عدالت میں کھڑے ہو کر سننا چاہتے ہیں. پولینڈ کی حکومت نے عدلیہ میں تبدیلیاں لاتے ہوئے ججوں کو 65 برس کی عمر میں ریٹائر کرنے کا قانون پاس کیا, لیکن سپریم کورٹ کی سربراہ نے نئے قانون کو نہ مانتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے کنڑ میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ایک پاکستانی طالبان کمانڈر عمر رحمان ہلاک ہوا ہے. برطانوی میڈیا کے نگراں ادارے ایف کام نے برطانیہ میں ایک پاکستانی ٹاک شو میں احمدی برادری کے خلاف گفتگو نشر کرنے پر مقامی چینل کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ سنایا ہے. تھائیلینڈ کے غاروں میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو غار سے نکالنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی جا سکی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا. اب سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے بھارت چلتے ہیں, جہاں سپریم کورٹ نے ملک میں ہجوم کے ہاتھوں قتل یا موب لنچنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو سنگین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سدباب تمام ریاستوں کی ذمہ داری ہے. ملک میں گزشتہ ایک برس میں 25 سے زیادہ افراد ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوئے. ایسے واقعات سے ایک جانب تو داخلی طور پر تشویش اور خوف بڑھ رہا ہے, جبکہ دوسری جانب دنیا بھر میں بھارت کے ایک جمہوری مملکت کے تصور کو نقصان پہنچ رہا ہے. مگر ایسے واقعات میں ملوث افراد خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. سنتے ہیں دلی سے نامنگار شکیل اختر کا تجزیہ.
سپریم کورٹ نے ستمبر میں یہ حکم دیا تھا کہ موب لنچنگ یا ہجومی تشدد روکنے کے لیے ملک کے ہر ضلع میں ایک اعلیٰ پولیس افسر مقرر کیا جائے جو اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے حالات پر گہری نظر رکھے. اس مدت میں ملک کی مختلف ریاستوں میں 20 سے زیادہ افراد کو ہجومی تشدد کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تازہ ترین واقعہ گزشتہ ہفتے مہاراشٹر میں رونما ہوا, جس میں ہزاروں افراد کے پرتشدد ہجوم نے پولیس کی موجودگی میں 5 افراد کو مار مار کر ہلاک کر دیا. موب لنچنگ کے واقعات گائے کے تحفظ کے نام پر شروع ہوئے تھے, لیکن تازہ ترین واقعات میں بچوں کے اغوا کرنے والوں کے شبے میں لوگوں کو بے دردی سے مارا گیا ہے. آسام میں کچھ دنوں پہلے ایک نوجوان موسیقار اور ایک آرٹسٹ کو جنوبی بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا. ملک میں سوشل میڈیا پر مسلمانوں اور لبرل خیالات کے حامل صحافیوں اور دانشوروں کے خلاف نفرت کے پیغامات کی ایک لہر چل رہی ہے. ہر روز سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پیغامات اور فرضی ویڈیو کے ذریعے نفرت پیدا کی جا رہی ہے. ہر ہجومی تشدد کے خوفناک منظر باقاعدہ طور پر ویڈیو پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں, اور اجتماعی اور عوامی قتل کے اس پورے منظر کو, بالخصوص گائے کے نام پر ہونے والے تشدد کے ویڈیو کو, پورے اعتماد کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جاتا ہے. سماجی ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں اور دوسرے کمزور طبقوں کو خوفزدہ اور مغلوب کرنا ہے. بیشتر واقعات میں پولیس مظلوم کے خلاف مقدمے درج کرتی ہے اور قاتل ہجوم کے خلاف عموماً کوئی کارروائی نہیں ہو پاتی. حقوق انسانی کے سرکردہ کارکن ہرش مہندر نے ہجومی تشدد میں ہلاک ہونے والے بیشتر افراد کے رشتہ داروں سے ملاقات کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کی طرح دنیا کے کئی ممالک میں مذہبی اقلیتوں اور نسلی مائگرنٹس کے خلاف نفرت اور انتہا پسند قوم پرستی کے رجحانات ملتے ہیں, لیکن کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اقلیتی شناخت کے لوگوں پر حملے کرتے رہنے کے لیے ہجوم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں جو جذبات سے آری لگتے ہیں, جو نفرتوں کے تشدد پر کبھی دکھ کا اظہار نہیں کرتے. یہاں رہنما اور پولیس مقتول کے خلاف قاتلوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ایک ایسا معاشرہ ہو چکا ہے جہاں بچے اور نوجوان دوسرے انسانوں سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں اور انہیں سنسار کر کے یا پیٹ کر قتل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مذہب یا ذات کے نہیں ہیں. ہرش مہندر نے لکھا ہے کہ انڈیا نفرتوں کی جمہوریت بن گیا ہے. انڈیا کے درجنوں نیوز چینل مختلف زبانوں میں تقریباً روزانہ کسی نہ کسی ریاست میں رونما ہونے والے ہجومی تشدد کا منظر دکھاتے ہیں. مذہبی اور ذات پات پر مبنی تشدد بی جے پی سے پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن انہیں عموماً اجتماعی یا سیاسی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی. بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد شدت پسند ہندو تنظیموں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف کھلے عام نفرت انگیز بیانات اور پیغامات دینا شروع کیا ہے. حکومت ان واقعات پر عموماً خاموش ہے یا اس کا مبہم رویہ نفرت پر مبنی تشدد روکنے میں ناکام رہا ہے. ہجومی تشدد اب گائے کے تحفظ سے نکل کر دلت, قبائلی اور دوسرے کمزور طبقوں تک پھیل گیا ہے. ایسا لگنے لگا ہے کہ اس کی لپیٹ میں اب کوئی بھی آ سکتا ہے. ہجومی تشدد کے واقعات نے دنیا میں انڈیا کی شبہی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, اتنا حالیہ عشروں میں شاید کسی اور واقعے نے نہیں پہنچایا. حال میں دلی میں پوری دنیا میں معمور انڈیا کے تقریباً 150 سفیروں کی ایک کانفرنس میں حکومت نے زور دیا کہ وہ ملک کی خراب ہوتی ہوئی امیج کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں. حکمراں بی جے پی غیر ملکی اخبارات اور غیر ملکی میڈیا سے برہم ہے. اس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی میڈیا انڈیا کی امیج بین الاقوامی سطح پر جان بوجھ کر خراب کر رہا ہے. ملک کے اخبارات اور بیسٹر ٹی وی چینل حکومت کے ہمنوا ہو چکے ہیں. ملک میں چند مہینوں میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نفرت کی سیاست اور ہجومی تشدد میں ملک کے رائٹ ونگ ہندوتو کے نظریے اور اس کی سیاست کا بڑا دخل ہے. مذہبی شناخت لوگوں کے انفرادی شعور میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے اثرات ملک کی سیاست اور معاشرے پر بہت گہرے پڑیں گے. شکیل اختر, بی بی سی دلی.
بھارتی دارالحکومت دلی کے علاقے شیو وہار کو کینسر کالونی بھی کہا جاتا ہے. یہاں کے رہنے والوں کی بہت بڑی تعداد سرطان کے مرض میں مبتلا ہے. یہ لوگ اس کا ذمہ دار جینز تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو قرار دیتے ہیں جو اب عدالت کے حکم پر بند ہو چکی ہے, لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں. سنیے دلی سے بشرا رحمان کی رپورٹ.
میرا آپریشن پہلے ہوا تھا, ان سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاؤں گی. بس ہم دونوں آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ پتہ نہیں بھگوان کب بلاوا ہم دونوں میں سے کون پہلے جائے.
51 سال کی پنکی شرما کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پتی کانتی سوروپ کو کینسر تھا. ایک سال پہلے پتی کو کھو چکی پنکی خود بھی استن کینسر سے لڑ رہی ہیں. فی الحال وہ پینے کے پانی کی سپلائی کا کام کرتی ہیں. ان کے دو وواہت بچے ہیں, لیکن وہ اپنا علاج نہیں کرا رہی ہیں اور اپنا پیسہ بچوں کے لیے بچا رہی ہیں. اس کی وجہ وہ بتاتی ہیں,
اگر اپنے اوپر خرچہ کرتی ہوں تو گھر پہ بچوں کے لیے کچھ نہیں رہتا, اور اگر نہیں کرتی ہوں تو جینے کی امید ہر کسی کو مرتے ٹائم تک بھی یہ رہتا ہے کہ ہمیں زندگی اور دے چاہے کسی بھی کنڈیشن میں.
یہ کہانی اکیلے پنکی کی نہیں ہے. اس علاقے میں آپ کو پنکی جیسے کینسر پیڑت ہر دوسری تیسری گلیوں میں مل جائیں گے. حالانکہ پرشاسن کے پاس اس کا کوئی ادھیکارک آنکڑا نہیں ہے. ایسے ہی ایک کینسر پیڑت 17 سال کے آلوک ہے.
جیتے ہاتھ میں تو علاج کروایا تھا 2-3 سال, ایک کے بعد دوسری فلس رہی تھی اپنے سونے والی بھی, پھر میں جیتے رہا اس کا. پھر تو اپنے ساتھ کاٹنا نہیں بول رہی تھی. اس ٹائم میں دکھ تو ہوتا ہے, مگر پاپا نے مجبوری تھے کٹ نہیں بولا, کٹوا لو نہیں تو پھر کیا فائدہ, تمہیں مر جاؤ گے اس سے.
40s کے ڈاکٹر پردیپ جین بتاتے ہیں کہ ایک ہی علاقے میں اتنے سارے کینسر کے معاملے سامنے آنے کی وجہ کپڑوں کو رنگنے والے کیمیکل ہو سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دیش میں اس کو لے کر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے.
کوئی بھی کیمیکل کسی بھی پرکار کا کسی بھی طریقے سے اگر باڈی کے اندر پرویش کرتا ہے, چاہے وہ انہیلیشن کی وجہ سے لنگس میں سانس لینے کی وجہ سے اندر جائے, یا پھر اسکن کے تھرو کوئی ابزارب ہو, یا کھانے کی نلی کے اندر وہاں سے جائے, تو وہ اگر بہت بھاری ماترا میں جائے تو نقصان کر سکتا ہے. تھیورٹیکلی دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ سارا کینسرز جنریٹ کر سکتے ہیں. کلوتھس کو ڈائی کرنے کی کوئی کیمیکلس ہیں, یہ سارے پانی کے رستے دے کین گو ان ٹو دا جو مین نالاز ہوتے ہیں ان کے, اور انڈر گراؤنڈ واٹر میں دے کین گو, اینڈ وہ گریجولی گریجولی وہ جو کیمیکلس جب لوگ اس کو پیتے ہیں پانی کو انڈر گراؤنڈ واٹر کو یا کسی اور کسی واٹر سورس سے وہ جاتے ہیں تو شریر کے اندر جمع ہو کر دے کین کاز کینسرز.
ایسا نہیں ہے کہ پرشاسن کو اس معاملے کی بھنک نہیں ہے. پچھلے سال مئی میں دلی ہائی کورٹ نے اس معاملے کا خود ہی سنگیان لیا اور سی بی آئی کو جانچ کے آدیش دیے. سی بی آئی نے یہاں پانی کے سیمپل لیے جن کی رپورٹ آنی باقی ہے. پوروی دلی کے میئر بپن بہاری کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اویدھ فیکٹریوں پر کاروائی کی گئی ہے.
ماننیہ اچ نیالے کے آدیشانوسار دلی سرکار نے ایک سروے کرائی جس میں انہوں نے ایک رپورٹ بھیجا کہ 239 فیکٹریاں جو ہیں اویدھ چل رہی ہیں. جو اویدھ چل رہے تھے ان کو چلان کاٹا گیا ہے اور ان کو سیلنگ کر دیا گیا ہے, اور اس کو کرنے اس کی بجلی پانی کاٹنے کا ساری چیزیں بند کرنے کا دونوں زون ہمارے ساؤتھ زون اور نارتھ زون ہے, یہ دونوں زون کے ڈی سی کو بھی یہ آدیش دے دیا گیا.
اویدھ فیکٹری ضرور سیل کر دی گئی ہے, لیکن چوری چھپے یہ کام ابھی بھی جاری ہے. ہم نے ایسی ہی فیکٹریاں چلانے والوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ نہیں بولے. یہاں کئی پریوار ایسے ہیں جن میں ایک ساتھ کئی سدسیوں کو کینسر ہے اور انہیں علاج کے ساتھ ساتھ سرکار سے مدد کا انتظار بھی ہے.
ایک بات کہوں گی, مودی جی سے بھی کہوں گی کہ وہ اس کا ویٹ نہ کریں کہ مطلب جو کینسر پیڑت ہیں وہ مر کے اوپر پہنچ جائے تب ان کا معاوضہ ملے.
بشرا شیخ, بی بی سی دلی.
اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں صوبہ سندھ میں بعض انتخابی حلقے ایسے بھی ہیں جہاں بڑے بڑے زمینداروں اور پیروں کو غریب اور عام طور پر نظر انداز کیے جانے والے طبقات سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کا سامنا ہے. قومی اسمبلی کا ایسا ہی ایک حلقہ ضلع عمرکوٹ میں ہے, جہاں دو سابق وزراء کے مقابلے پر ہندو برادری کی شیڈیول کاسٹ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون امیدوار مقابلہ کر رہی ہیں. حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ.
پیپلز پارٹی کے امیدوار نواب یوسف ٹالپور اور تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمود قریشی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. دونوں بھاری بھرکم امیدوار ہیں. اسمبلی اور اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ شاہ محمود گزشتہ انتخابات میں نواب یوسف تالپور سے مقابلے میں ناکام رہے تھے۔ شاہ محمود سندھ میں اس مرتبہ دو حلقوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ تالپور اور قریشی کے مقابلے میں نیلم والجی میگوار نامی ایک خاتون امیدوار بھی موجود ہیں۔ حلقے میں امیدواروں کی کل تعداد 10 ہے۔ ہندو برادری میں میگواڑ ہوں، بھیل ہوں یا کولی، انہیں کم ذات کے لوگ تصور کیا جاتا ہے جو عام زندگی میں نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ نیلم سے میں نے سوال کیا کہ انہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ انتخابات میں بڑے لوگوں کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں۔ ان کا جواب تھا،
بالکل میں انہیں کے مقابلے میں سلیکشن لڑ رہی ہوں کیونکہ یہ جو ہمت دی ہے نا وہ میری برادری نے مجھے دی ہے۔ تو میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو مجھے ایک احساس ہوتا تھا کیونکہ جو میری برادری ہے، بھیل ہے، کولی ہے، میگواڑ ہے، جن کی نہ تو کوئی وڈیرا سنتا ہے، نہ تو کوئی اس کو ان کی کوئی جاگیردار سنتا ہے، نہ ان کی کوئی کیس سنا جاتا ہے، نہ ہی کوئی ان کے لیے لا ہے، نہ ان کے لیے کوئی قانون ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ کوئی وڈیرا اچھی بیٹی دیکھتا ہے تو کہتا ہے تمہاری بیٹی شام کو گھر پہنچا جانا، اگر نہیں پہنچاتا ہے تو اس جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو میں نے وہ حالات سب دیکھے ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ سوچا کہ ہم پڑھ لکھ کر گھر میں بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔
نیلم میگوار تعلیم یافتہ، شادی شدہ ہیں اور مسلم لیگ نواز شریف گروپ کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ اپنے علاقے میں سماجی کام کرتی رہی ہیں۔ نیلم کے مطابق انہیں ہندو برادری میں اچھوتوں کی حمایت حاصل ہے۔
نا امیر لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلتی عورتیں، اور جو ہمارے سیٹھیے بن کے بیٹھے ہوئے جو ایک اپنے مال کے اوپر ایک سانپ کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کہاں سے، ان کی عورتیں بھی نہیں نکلتی ہیں ووٹ دیں۔ ذلیل ہوتی ہے تو ہماری عورتیں ہوتی ہیں، ذلیل ہوتی ہے تو اقلیت برادری کی عورتیں ذلیل ہوتی ہیں، خوار ہوتی ہیں تو اقلیت برادری کی عورتیں خوار ہوتی ہیں۔ یہ 52% انہی کا ہی ووٹ ہے جو کہ بھیل ہے، کولی ہے، میگواڑ ہے، اوٹ ہے، یہ ان کا ہی اقلیت برادری کے ان کا ہی ہے۔
ضلع عمرکوٹ میں آبادی کا 52% غیر مسلم آبادی، اور اس 52% میں بقول نیلم اکثریت شیڈول کاسٹ لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد بااثر زمینداروں کے ہاتھوں جبری مشقت کا شکار بھی رہتی ہے۔ میرا سوال تھا کہ قومی اسمبلی کا حلقہ تو رقبے کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے اور اس میں ووٹر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ ووٹر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگوں سے رابطہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ضلع عمرکوٹ میں کل ووٹر 4,61,000 ہیں، اس میں سے 2,13,000 خواتین ہیں۔ نیلم نے جواب میں کہا،
مجھے پتا ہے کہ قومی اسمبلی کے جو الیکشن لڑنا اتنی آسان بات نہیں ہے، ہم ایک آواز بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ، گاڑیاں کے لیے تیل چاہیے، گاڑیاں چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن اگر دل بڑا کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ میاں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔
نیلم سے میں نے سوال کیا کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں بڑے زمینداروں اور دولت مند لوگوں کے درمیان بیٹھ کر وہ تنہا کیا کر سکیں گی؟ ان کا برجستہ جواب تھا،
مجھے اتنا ضرور ہے، چاہے کہ میں غریبوں کو غریبی نہیں مٹا سکتی ہوں، لیکن میں، مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے کہ جو میری قوم، جو میری برادری، جو بھی ہے مظلوم لوگوں کو ان لوگوں نے بھیک مانگنا سکھایا نا، اس سے میں جان چھڑاؤں گی ان کی۔
نیلم قومی اسمبلی کے اسی حلقے میں موجود صوبائی حلقے سے بھی امیدوار ہیں، جبکہ ان کے پڑوسی صوبائی حلقے سے مریم بھیل نامی خاتون امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں 18 امیدوار ہیں، اہم امیدوار سابق صوبائی وزیر سید سردار شاہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے گزشتہ انتخابات میں تھر پارکر کی کرشنا کماری کولی کو منتخب کرایا ہے۔ عام انتخابات میں ریگستانی ضلع تھر پارکر اور عمرکوٹ سے تعلق رکھنے والی میگوار، کولی اور بھیل ذاتوں کی خواتین بھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ ویسے سندھ بھر سے قومی اسمبلی کے لیے 48 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 91 خواتین امیدوار ہیں۔
حیدرآباد سندھ سے یہ تھے صحافی علی حسن۔ گل مکئی سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ وہی گل مکئی جو اب سے 10-11 برس پہلے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کالم لکھا کرتی تھی، اور یہ کالم تھا ضلع سوات پر شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وہاں طالبات کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں۔ اور اب ہماری ویب سائٹ پر ایک خبر ہے انہی سے متعلق، اور خبر یہ ہے کہ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ملالہ یوسف زئی کی زندگی پر بننے والی نئی فلم کا پوسٹر اور ٹیزر فلم کے پروڈیوسرز نے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر ریلیز کر دیا ہے اور اس فلم کا نام رکھا گیا ہے گل مکئی، اور اس کے ہدایت کار امجد خان نے فلم کا ٹیزر اور پوسٹر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ریلیز کیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ آپ جانتے ہیں bbcurdu.com۔ یہ نشریات آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کا 64% 30 سال سے کم عمر افراد یعنی جوانوں پر مشتمل ہے۔ کیا آبادی کے اس بڑے حصے کو با اختیار بنانے اور اسے درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے؟ جواب کے لیے بی بی سی اردو کی نامہ نگار فرحت جاوید نے پاکستان کی بہترین سرکاری جامعات میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ سے ملاقات کی اور اس موضوع پر گفتگو کی۔ سنیے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں ان نوجوان ووٹرز کا کردار انتہائی اہم اور فیصلہ کن دیکھا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو سے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ نے بات کی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ان طلبہ کے مطابق پاکستان میں نوجوان نسل کے مسائل اور ان کے مستقبل کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کی بحث سیاسی جماعتوں اور انتخابی امیدواروں کی ترجیحات میں نظر نہیں آتی۔ ایک طالب علم ابو بکر فاروق کے مطابق پاکستان میں نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ناخواندگی ہے۔
سب سے پہلے تو نوجوانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کمپیٹ کرنا ہے تو تعلیم کے ذریعے جائیں گے، اور ہمارا ایجوکیشن بجٹ بہت کم ہے، 2.5% جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ان اویئرنیس کا تو سلوشن یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن بجٹ کی اسپینڈنگ بڑھائیں۔ ہمیں ایسی پارٹیز کو ووٹ کرنا چاہیے جو ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کرتی ہیں، تاکہ ملک کے اندر ایک تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے اور جتنے طلباء ہیں، ان کو کوالٹی ایجوکیشن ملے، تو یہی اس چیز کا حل ہے۔
لیکن کوئٹہ کے معتصم اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آگاہی پھیلانا زیادہ ضروری ہے۔
ہمارا سب سے بڑا ایشو صرف لٹریسی نہیں ہے، ایجوکیشن ہے۔ لٹریسی بے شک انگوٹھا چاپ کے علاوہ ہم لوگ نام وغیرہ لکھ کے سب کچھ کر کے سائن کر کے ووٹ کاسٹ کر لیں گے، لیکن جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوگی، شعور ہی نہیں ہوگا کہ آگے کیا میرے ووٹ کا کیا مطلب کانسیکوینس ہونا ہے، کیا کانسیکوینس آگے ہوگا الیکشنز پہ یا ان کے پارٹی پالیٹکس پہ، تو کسی کو مطلب سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ ملک جس طرف جا رہا ہے، یہ سارے مطلب جو ان پلانڈ ووٹنگ کی اس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ کوئی جو بندہ ووٹ دے رہا ہے وہ شارٹ ٹرم، مطلب کسی کے گاؤں میں کوئی ٹیوب ویل لگا دے، کہیں روڈ بنا دے، اس ٹرم پہ ہم ووٹ دیتے ہیں، کاسٹ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یار یہاں پہ اسکول بن رہا ہے، اس اسکول کو انہوں نے چلانا بھی ہے، صرف بنانا نہیں، یہ بلڈنگ کھڑی ہوگی، چلائے گا کون؟
ابو بکر کے خیال میں ملک میں بے روزگاری نوجوانوں میں مایوسی اور پریشانی پھیلا رہی ہے۔
ان امپلائمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جابز نہیں ہیں، ہم نوجوان کو فرسٹریشن کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ڈگریز تو لے رہے ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی ڈگری ہے، کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے اور جابز نہیں ہیں، تو فرسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں جابز کریٹ کرنی ہوں گی، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز انیشیٹ کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنے طلباء کو اسکلس کی بیس پہ جابز دیں، اور اس طرح کی جابز ان امپلائمنٹ کو کم کرنا چاہیے ہر صورت۔
پاکستان میں نوجوانوں کے مسائل کی ایک بڑی وجہ ملکی سیاست میں نوجوان نسل کی نمائندگی انتہائی کم ہونا بھی ہے۔ इन नौजवानों का कहना है कि उन्हें एक सियासतदान के तौर पर अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता। रावलपिंडी की मिनाहिल खान के ख्याल में पाकिस्तान में रवायती तौर पर खानदानी ताल्लुकात और सरपरस्ती की बदौलत ही मखसूस लोग सियासत में दाखिल हो सकते हैं।
मुझे लगता है कि सिर्फ ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी पूरी आवाम जो है वो एक तरह से मायूस हो चुकी है, क्योंकि हम बेसिकली वी वॉन्ट चेंज, हमें एक चेंज चाहिए, क्योंकि हम एक ही सिस्टम देख देख के भी हम तंग आ चुके, क्योंकि वो सिस्टम भी कुछ नहीं कर रहा और ऊपर से हमारे वो फैमिली पॉलिटिक्स वाला आ जाता है कि वो ही चली आ रही है हमारी फैमिली पॉलिटिक्स। तो अभी भी हमें लगता है कि कोई नया बंदा, कोई चेंज नहीं आने वाला, उन्हीं के बच्चे हैं जो है आगे आके इस मुल्क का संभालेंगे और इस मुल्क से हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे जो है इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस इलेक्शन से कुछ पॉजिटिव।
कुछ ऐसी ही राय क्वेटा के असल खान की भी है, जिनके ख्याल में नौजवानों को सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही हैं।
पहले मसला ये है कि जो नौजवान तबका है आप उसको इलेक्शन में या आप जो आप लोगों की जो वोटिंग सिस्टम है या इलेक्शन कमीशन है या जो आपकी जो सिस्टम है आप उसको पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे। दूसरी बात ये कि लिटरेसी है बिल्कुल तालीम का मसला है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया इलेक्शन सिस्टम में और वोटों में, और उन लोगों को बिल्कुल आप उसको एक साइड लाइन पर रख के आप उसको कर, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स है या जो उनका जो नौजवान तबका है उन सबसे बड़ा मसला उन लोगों के लिए होगा कि वो फिर अपना वोट कास्ट या जो आपकी जो टर्न आउट होगी वो कम होगी।
जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली उरूज फातिमा खासी मायूस हैं। वो कहती हैं कि नौजवानों की मयारी तालीम, रोजगार और सियासत में बामाइनी शमूलियत मुल्क में इंसानी तरक्की को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन सियासी जमातें सिर्फ वोट लेने के लिए अपने मंशूर में गैर हकीकी वादे करती हैं।
लॉजिक तो बनती नहीं है इनके आंसर्स की, और ये कि सब कुछ जो भी करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, यूथ का इंटरेस्ट नहीं देखते। अगर यूथ का इंटरेस्ट देखते तो स्कूल एजुकेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क होता और यूथ को सामने लाया जाता, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती और बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो बेसिक होती हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, इन पर वर्क किया जाता।
सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि सियासी जमातों ने नौजवान नस्ल के लिए कोई हकीकत पसंदाना हिकमत अमली तैयार नहीं की है। ब्रिटिश काउंसिल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में खबरदार किया था कि मुल्क के नौजवानों की तकनीकी तरबियत के लिए कुछ खास काम नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 29 साल की उम्र के नौजवान वोटर्स में शदीद मायूसी भी पाई जाती है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक नौजवानों को हर सतह की फैसला साजी में शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उनके बकौल तमाम अफराद की शमूलियत इंसानी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर सकती है और तवीलुल मुद्दत पॉलिसी साजी में अहमियत की हामिल है। फरहत जावेद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से ये रुझान देखने में आ रहा है कि प्राइमरी यानी इब्तदाई की सतह पर तो अब से पहले से ज़्यादा बच्चे स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत से बच्चे प्राइमरी के बाद तालीम जारी नहीं रख पा रहे। इस मौजू पर इस्लामाबाद में हमारे साथी शुजा मलिक ने यूनिसेफ में तालीमी उमूर के माहिर जान मदद और एक सरकारी स्कूल की उस्ताद गुलशन रहमान से बात की और पहले उन्होंने उनसे इस रुझान पर के असबाब के बारे में पूछा।
گزشتہ 5 سال یا اس سے زیادہ بھی لے لیں گے تو انرولمنٹ میں کچھ بہتری تو لازماً ہے، لیکن اگر آپ پاپولیشن انکریز کی طرف سے اس مناسبت سے دیکھیں گے تو اتنا سبسٹینشل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو فردر انالیسس کرتے ہیں تو پرائمری کے فوراً بعد ٹرانزیشن کے جو پیریڈ ہے وہاں پہ ایک دم سے ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری پہ آ جائیں تو فردر ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پرائمری سے پہلے بھی جو کہ بہت ہی کریٹیکل ایئرز ہے، ارلی ایئرز کو آپ دیکھیں گے جو کہ پاکستان میں کچھی کلاسز کو کہتے ہیں، وہاں پہ مسئلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں
تو اس میں اسکولوں کی فراہمی کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں پرائمری اسکول کیا زیادہ ہیں، مڈل اسکول کم ہیں، کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں 80% سے زیادہ جو اسکول ہے وہ پرائمری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، 85% جو پرائمری اسکولز ہیں، اور اسی کے بعد جو ٹرانزیشن کا ٹائم ہے اس میں اسکول کم ہونے کی وجہ سے ایکسس کے ایشوز وہاں پہ بھی آتے ہیں۔
حکومتی پالیسیز جو ہیں پچھلے 5 سال میں انرولمنٹ کے حوالے سے کوئی زیادہ بہتری نہیں لا سکی ہیں، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟
میں رورل ایریاز سے تعلق ہے میرا، وہاں ایک دیہی علاقے میں اسکول میں کام کرتی ہوں، تو زیادہ تر لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کے بچے کیا کریں گے، تو ہمارے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ آگاہ کیا جائے کمیونٹی کو کہ پڑھائی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پرائمری لیول پہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو سمجھایا جائے کہ بچیوں کے لیے اسپیشلی تعلیم کتنی ضروری ہے اور وہ अब जो रुझान 5 सालों से हमने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं सरकारी स्कूल प्राइमरी लेवल पे।
डोर टू डोर जाते हैं,
हम यूपी सर्वे के लिए जाते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल कितने हैं, ये रिपोर्ट हम तैयार करते हैं।
तो यानी अगर असातिज़ा डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो फिर स्कूलों में पढ़ा कौन रहा है उस टाइम?
ये तो एक अलमिया है कि हम चाहते हैं कि टीचर पढ़ाने के लिए आता है तो वो स्कूल में आके पढ़ाए, ये तो डिपार्टमेंट के लिए अलग से कोई ऐसा रखना चाहिए, कुछ तकरीर करनी चाहिए कुछ बंदों की, जो कि जाके ये रिपोर्ट्स और यूसी लेवल पे ये तैयार करें, डेटा जो है वो वहाँ से लें, जबकि हुकूमत ने ये टीचर्स पे जिम्मेदारी डाल दी है कि आप अवेयर करें जाके लोगों।
आपके ख्याल में प्राइमरी स्कूल से आगे बच्चे क्यों छोड़ देते हैं?
वालदेन कहते हैं कि जब एक बच्चा प्राइमरी पढ़ लेगा तो इसके बाद इसने आगे कहाँ जाके पढ़ना है और पढ़ के करना क्या है, जॉब्स तो मिलती नहीं है, बेरोजगारी को देखते हुए लोग जो हैं वो ज़्यादातर फेड अप हुए हुए हैं, वो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा बच्चा उनका प्राइमरी से ज़रा आगे निकल जाए तो बेहतर यही है कि वो कहीं पर काम करे, मेहनत करे, कोई हुनर सीख ले, तो इससे उसको माली तौर पे फ़ायदा होगा, ना कि मैट्रिक करके भी अगर वो बेरोज़गार रहता है, एफ ए करके भी बेरोज़गार है, एमए जो किए हुए लोग हैं वो भी, और टेक्निकल वर्क अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे ऐसी एजुकेशन को, ये लोगों के मामले
में 5 साल में अगर हम देखते हैं कि जो स्कूलों में मौजूद लड़कों और लड़कियों की शरह वो तकरीबन बराबर है, जो 5 साल पहले थी आज भी उतनी ही है, थोड़ी बहुत कमी बेशी 1-2% का फर्क पड़ा है, ये क्या वजह है कि हुकूमत की क्या कोई पॉलिसी नहीं थी इसको एड्रेस करने की, या हुकूमती पॉलिसी थी लेकिन नाकाम हो गई?
हकीकत ये है कि इस वक्त स्कूल में हर सतह पे बच्चियों की तादाद बच्चों से कम है और ये स्टेगनेंट भी रहा है गुज़श्ता कुछ अरसे से, लेकिन अब अगर आप गुज़श्ता 3-4 सालों से देखेंगे तो कदरी बेहतरी लाजिमन है। मसलन आप नेट एनरोलमेंट अगर आप देखेंगे तो इस साल को उठा के इससे पहले 2-3 साल को जायज़ा ले लेंगे तो काफ़ी खातर ख्वाह तब्दीली आती रही है मुल्क में, लेकिन फिर भी अगर 5 से 16 साल के बच्चों की तादाद तकरीबन 22 मिलियन 22.6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, उसमें मेजॉरिटी बच्चियों की है, तो इससे ये नज़र आता है कि एक मुल्क के बराबर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो इशू है, लेकिन अलबत्त गुज़श्ता 3-4 साल आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव रुझान लाजिमन है।
सबसे ज़्यादा अहम क्या काम हुकूमत कर सकती है, क्या वो 2-4 चीज़ें हैं जो कि इस मसले की कोर को हिट करेंगी?
ऐसे सब्जेक्ट रखे जाएं जो कि यूजफुल हों, जो कि बच्चा पढ़ के आगे उसको जॉब भी मिले। अब बच्चा देखें आर्ट्स रख रहा है, साइंस के लिए लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, साइंस सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, तो वो बच्चा क्या पढ़े फिर इन स्कूलों में जाके, मिडिल में जाके क्या पढ़े, मैट्रिक में वो क्या करे, तो ये सोच है लोगों के अंदर, यहाँ पर स्टेप लेने होंगे हुकूमत को।
इब्तदाई तालीम के बाद सानवी तालीम के लिए तलबा के कम इंदराज के असबाब पर गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथी शुजा मलिक के साथ शरीक गुफ्तगू थे यूनिसेफ में तालीमी उमूर के माहिर जान मदद और एक सरकारी स्कूल की उस्तानी गुलशन रहमान। हमारी वेबसाइट पर एक सर्वे, बड़ा तफसीली सर्वे है ये, और आजकल चूंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है तो इसी हवाले से है, और इसमें है कि 5 बरस कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों ने पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम के शोबे में इनकलाब लाने के दावे किए थे, ये वादे कितने वफा हुए, तफसील जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। आज सैरबीन के एडिटर थे रफाकत अली, प्रोड्यूसर असद अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम और उमर आफरीदी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ नाज़िश ज़फ़र।
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इवान फील्ड रेफरेंस का फैसला चंद रोज़ के लिए मौखर करने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि वो अपने केस का फैसला अदालत में खड़े होकर सुनना चाहते हैं। पोलैंड की हुकूमत ने अदलिया में तब्दीलियां लाते हुए जजों को 65 बरस की उम्र में रिटायर करने का कानून पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सरबराह ने नए कानून को ना मानते हुए अपना काम जारी रखा है। افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے کنر میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ایک پاکستانی طالبان کمانڈر عمر رحمان ہلاک ہوا ہے۔ برطانوی میڈیا کے نگراں ادارے ایف کام نے برطانیہ میں ایک پاکستانی ٹاک شو میں احمدی برادری کے خلاف گفتگو نشر کرنے پر مقامی چینل کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ سنایا ہے۔ تھائی لینڈ کے غاروں میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو غار سے نکالنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی جا سکی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔